بدھ یکم نومبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ نیو یارک سٹی میں ٹرک سے شہریوں کو ہلاک کرنے والے واقعے کو 11 ستمبر 2001 کے بعد نیو یارک میں دوسرا بڑا دہشت گرد حملہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ مسلمانوں کا رد عمل مختلف ہے۔
نیو یارک کے اپنے مسلمان اور امریکن جھنڈے اپنی دکانوں میں، گھروں میں لگا رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں۔
تفصیل سنے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں ہونے والے حملے کے بعد امریکہ کے ویزا پروگرام میں تبدیلی کی بات کی ہے۔ تفصیل عبداللہ فاروقی سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے ڈائیورسٹی ویزا لاٹری اسکیم کو میرٹ پر مبنی سسٹم سے تبدیل کرنا چاہیے۔ نیو یارک میں کل ہونے والے واقعے کا حملہ آور ازبک شہری سیف اللہ سیپوف بتایا جا رہا ہے، جو اس وقت زخمی ہے اور پولیس کی مسلح نگرانی میں ہے۔ اس واقعے میں مرنے والوں میں ارجنٹینا کے 5 شہری شامل ہیں، جبکہ 11 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
حکومت پاکستان نے سینٹ میں تسلیم کیا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ دنوں گرفتار کی جانے والی 3 خواتین ان کی حراست میں ہیں، تاہم حزب اختلاف کے سینیٹرز نے اس جواب کو ناکافی اور ان کی فوری رہائی کا حکم نہ دینے پر اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایوان کو بتایا،
میں نے ذاتی طور پر چیف سیکرٹری بلوچستان سے بات کی، وہ اسلام آباد میں تھے، اس کے بعد آفس میں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگوائی گئی، اواران کے جو ڈی پی او ہیں ان سے بات کی، اور اسی طرح ابھی آنے سے پہلے ڈی آئی جی جو کوئٹہ تھے ان سے بھی، تاکہ میں تمام معلومات خود سے لے کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور اس کے بعد اس سلسلے میں جو مجھے آفیشلی معلومات دی گئی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ یہ لوگ سرحد جو ہے وہ کراس کر رہے تھے انلیگلی، جس کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔
میانمار کی حکومت نے بنگلہ دیش پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں روہنگیا مسلمان پناہ گزین کی وطن واپسی میں تاخیر سے کام لے رہا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں نے اسی سال اگست میں ریاست رکھائن سے اس وقت نقل مکانی شروع کی تھی جب ان کی قتل عام، اجتماعی ریپ، آتش زنی اور دوسری نوعیت کے پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا تھا۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ویڈیو پر بنگلہ دیش کے دفتر خارجہ نے پاکستان سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل تہمینہ قریشی سے۔
پاکستانی ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پر بنگلہ دیش کی آزادی کے حوالے سے ایک ویڈیو شائع کی گئی تھی، جس پر دفتر خارجہ نے پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج کیا اور معافی کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر رفیع الزماں صدیقی کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ بیان کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان آزادی نہیں بلکہ خود مختاری چاہتے تھے، جبکہ احتجاجی مراسلے میں اس ویڈیو کو ایک جھوٹ اور تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔
انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں ایک بجلی گھر کا بوائلر پھٹنے سے 10 افراد ہلاک، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ بوائلر ایسے وقت میں پھٹا جب وہاں 200 افراد کام کر رہے تھے۔ کوئلے کی مدد سے چلنے والا یہ پاور پلانٹ انڈیا کی مشہور پاور یوٹیلیٹی کمپنی NTPC کی ملکیت ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں، جہاں ممکنہ طور پر دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان شام کی صورتحال، بین الاقوامی جوہری معاہدے اور معاشی معاہدوں پر بات چیت کی جائے گی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ کچھ عرصے سے بال کاٹے جانے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے بھر میں لوگ خوف زدہ ہیں۔ تفصیل سباناز سے۔
سری نگر کی رہائشی 35 سالہ تسلیمہ رعوف کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے مکان کی بالائی منزل پر ایک شخص کا سایہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ کچھ کرتی اس شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے مدد کے لیے چیخنے کی کوشش کی تو اس نے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی حال میں ان کے شوہر نے انہیں فرش پر پڑا پایا، جبکہ ان کے کچھ بال کٹے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ 6 ستمبر کے بعد سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بال کاٹے جانے کے کم از کم 40 واقعات رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ مختصر عرصے کے لیے اسکول کالج بھی بند کرنے پڑے۔
یمن سے اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی افواج نے ملوک کے شمالی صوبے صدا میں فضائی حملہ کیا ہے جس میں کم سے کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس فضائی کارروائی میں ایک مصروف بازار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی یمنی حکومت کے حامی سعودی اتحادی افواج پر عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں جنہیں وہ مسترد کرتے آئے ہیں۔ ملیشیا نے اسی سال مس یونیورس کے مقابلے میں حصہ لینے والی خاتون کے لیے ایک غیر معمولی لباس بنایا جو ملک کے قومی کھانے ناسی لیمیک سے عکاسی کرتا ہے۔ مقامی منتظمین نے منگل کو اس کے بارے میں مزید تفصیل بتائی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے سینٹ میں پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے ایک بار پھر کہ بلوچستان کے علاقے آواران سے تعلق رکھنے والی 3 خواتین سیکیورٹی اداروں کی ہی حراست میں ہیں۔ سینیٹرز نے اس جواب کو ناکافی قرار دیا، خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا اور احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ سیربین کا آغاز کرتے ہیں امریکہ کے شہر نیو یارک سے، جہاں کل ایک حملہور نے ٹرک سے لوگوں پر چڑھائی کر دی تھی۔ اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کو نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں دہشت گردی کے واقعے میں 8 افراد کی ہلاکت کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو کہا ہے کہ امریکہ آنے والے غیر ملکی شہریوں کی چھان بین کا عمل مزید سخت کرے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکہ کے ویزا پروگرام میں تبدیلی کی بات کی اور کہا کہ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے لاٹری اسکیم کو ختم کر دینا چاہیے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے اب سبا ناز سے۔
نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں منگل کی سپہر ایک ٹرک میں سوار شخص نے سائیکل سواروں کے لیے مختص جگہ پر موجود افراد پر اپنا ٹرک چڑھا دیا تھا۔ اس واقعے میں مرنے والے 8 میں سے 5 افراد ارجنٹینا کے شہری ہیں۔ حکام نے حملہور کو 29 سالہ سیف اللہ سائپوف کے نام سے شناخت کیا ہے۔ پولیس نے سیف اللہ کو اس وقت زخمی کر کے گرفتار کیا جب وہ ٹرک سے نقلی بندوق لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلازیو نے اس واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
یہ دہشت گردی کا بزدلانہ واقعہ تھا جس میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس فعل کا مقصد ہماری ہمت توڑنا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیو یارک کے باسی مضبوط اور پرعزم ہیں، اور ہماری ہمت کو کبھی بھی تشدد اور ڈرانے سے توڑا نہیں جا سکتا۔
be moved by an act of violence, an act meant to intimidate us.
نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر جیمز اونیل نے کہا کہ ملزم کو شدید زخم آئے ہیں لیکن وہ جان لیوا نہیں ہیں۔ انہوں نے صورتحال کا خلاصہ کچھ یوں بیان کیا ہے۔
After the collision, the driver of the truck, a 29-year-old male, exited the vehicle branded
تصادم کے بعد 29 سالہ ٹرک ڈرائیور گاڑی سے بظاہر دو پستول دکھاتا ہوا باہر نکلا اور ایک بیان دیا جو دہشت گردی سے مطابقت رکھتا تھا۔ اسے وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے پیٹ میں گولی مار کر گرا دیا۔ اس سے قبل مقامی وقت کے مطابق شام 3 بجے کے قریب ایک گاڑی جسے ہوم ڈپو سے کرائے پر لیا گیا تھا راہگیروں اور سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑی۔ گاڑی کئی بلاکس تک لوگوں کو کچلتی گئی اور آخر میں وہ ایک اسکول بس کو ٹکر مار کر رک گئی۔ جائے وقوع سے ایک چھرے دار بندوق اور ایک پینٹ بال گن برامد کی گئی۔
نیوز کانفرنس کے دوران کمشنر اونیل کا کہنا تھا،
میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوور مینہٹن میں آج معصوم انسانی زندگیاں ضائع ہوئیں۔ یہ نیو یارک میں بہت سے لوگوں اور ان کے خاندانوں کے لیے بڑا سانحہ ہے۔
اسی نیوز کانفرنس میں نیو یارک کے گورنر اینڈریو کوئمو نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
The truth is New York is an international symbol of freedom and democracy. That's what we are.
سچ تو یہ ہے کہ نیو یارک آزادی اور جمہوریت کی بین الاقوامی علامت ہے. یہ وہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کی مخالفت کا نشانہ بنے ہیں جو آزادی اور جمہوریت کے خلاف ہیں. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے اور اس دکھ سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں. آج جو درد ہم محسوس کر رہے ہیں اس پر ہم یکجا ہو کر پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر قابو پا لیں گے. لیکن شدت پسندوں کو جیتنے ہرگز نہیں دیں گے. اگر ہم انہیں خود پر قبضہ کرنے دیں گے تو یہ ان کی جیت ہوگی اور ہماری
ہار. امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل موریل کا کہنا ہے کہ نیو یارک میں حملہ واضح طور پر شدت پسند تنظیم داعش سے متاثر ہو کر کیا گیا ہے.
It follows the ISIS playbook perfectly. Several months ago, ISIS published in an extremist magazine.
یہ حملہ مکمل طور پر داعش کے طریقہ کار کی پیروی ہے. کئی ماہ پہلے نام نہاد داعش ایک شدت پسندوں کی حمایت کرنے والے مالیاتی میگزین کے آرٹیکل میں کچھ ایسا ہی لکھا تھا کہ ٹرک لو, اس سے جتنے راہگیروں کو مار سکو مارو, پھر اترو اور چاقو اور گن سے مزید لوگوں کو قتل کرو, اور پھر لوگوں کے لیے پیغام چھوڑو کہ میں نے یہ سب داعش کے لیے کیا. مشتبہ شخص نے یہی سب تو کیا ہے, لیکن جو کچھ کیا وہ داعش ہی کا کھیل ہے.
ایک عینی شاہد نے بتایا,
میں نے ایک شخص کو چوک کے گرد دوڑتے دیکھا اور پھر پانچ چھ گولیوں کی آواز آئی. میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ پستول تھا. جب پولیس نے اس پر گولی چلائی تو سب لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور افراتفری مچ گئی. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, سب خوف کی حالت میں تھے.
اس واقعے کے بعد ٹویٹر پر اپنے ابتدائی رد عمل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک حملے کو ایک بیمار اور مخبوط الحواس شخص کا ایک اور حملہ قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ امریکہ میں اس طرح کے واقعات کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے اپنی دوسری ٹویٹ میں لکھا کہ مشرق وسطی اور دیگر جگہوں پر داعش کو شکست دینے کے بعد ہم اسے کسی صورت اپنے ملک میں داخل ہونے یا واپس آنے کی اجازت نہیں دیں گے. سیکیورٹی ذرائع نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ گاڑی میں سے ملنے والے ایک پیغام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا حوالہ موجود ہے. واضح رہے 9/11 کے بعد یہ نیو یارک میں دہشت گردی کی وجہ سے ہونے والی پہلی اموات ہیں.
نیو یارک میں حملہ اور اس کی تفتیش تفصیل بتا رہی تھی سبا ناز. اور میں نے نیو یارک میں صحافی محسن ظہیر سے بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ اب حکام اس حملے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں.
نیو یارک اسٹیٹ کے جو گورنر ہیں اینڈریو کومو, انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ٹی وی چینل پر جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو شخص اس واقعے میں ملوث ہے جو کہ گرفتار ہو چکا ہے, یہ اس کا ایک بظاہر انفرادی اقدام لگتا ہے, لیکن یہ شخص جو ہے یہ داعش سے متاثر تھا اور اسی اثر کے تحت اس نے یہ اقدام اٹھایا.
اچھا, اور یہ جو ٹرک چلا رہا تھا جس نے حملہ کیا اس کے بارے میں اور کچھ بتایا گیا ہے؟
جی, ابھی تک اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ 2010 میں ڈائیورسٹی ویزا پروگرام کے تحت امریکہ میں آیا تھا. یہ امریکہ میں مختلف ریاستوں میں رہا. یہ واقعہ کیونکہ نیو یارک میں پیش آیا اور نیو یارک سے ایک متصل ایک ریاست ہے نیو جرسی, وہاں پر یہ رہتا تھا. اب تک جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو ایف بی آئی ہے, انہوں نے اس کی جو کار جو کہ پارک کی گئی تھی ہوم بھی کچھ طور پر, اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اور یہ شخص خود جو کہ زخمی حالت میں ہے, اس سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں. اور اسی طرح اس کا جو گھر ہے نیو جرسی میں, وہاں پر بھی اس کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے. اور ابھی یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس میں جو ٹرک تھا اس میں ایک نوٹ چھوڑا ہوا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو واقعہ اس نے کیا ہے اس کو وہ داعش کے نام کرتا. اور اسی طرح اس کے گھر سے جو کمپیوٹر ملے ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان میں سے بھی کوئی آئیسز ریلیٹڈ جو مواد ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملا ہے. اور ابھی تک اس کی شخص کے حوالے سے اور اس کے موٹیوز کے حوالے سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ایک کوئی مکمل اور جامع موقف بیان نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک
ذیل تفتیش
معاملہ ہے.
اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ نیو یارک میں جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں زیادہ کس طبقے کے لوگ آباد ہیں, کس طرح کا علاقہ ہے؟
دیکھیں, یہ واقعہ پیش آیا, یہ کہلاتا ہے نیو یارک سٹی کا لوور مینہٹن کا ایریا. اور لوور مینہٹن جو ہے نیو یارک سٹی میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اس سے 5 بلاک دور ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے. پانچ بلاک سے مرادی ہے, ایک بلاک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 50-100 میٹر کے لمبا ہوتا ہے, تو تقریباً 400-500 میٹر کے فاصلے پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا. اور یہ جو ایریا تھا یہ ایک انتہائی مصروف ترین ایریا ہے, یہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر سمیت امریکہ کی بڑی, اور نہ صرف امریکہ بلکہ بڑے عالمی جو ادارے ہیں ان کے کارپوریٹ آفیسز ہیں, یہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ رہتے بھی ہیں. اور کل یہاں پر جو واقعہ پیش آیا 3 بجے کے قریب, وہ ایک پیک آورز ہوتا ہے, اس کو ہم رش آور بھی کہتے ہیں, اور مصروف ترین وقت ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو نیو یارک میں اور امریکہ میں ہالووین کا ایک تہوار منایا جا رہا تھا, اور یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ اس میں لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, فن کرتے ہیں, اور بالخصوص جو بچے ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایک روایت ہے کہ ہالووین والے دن وہ گھر گھر جاتے ہیں, سٹورز اور دفاتر میں جاتے ہیں, ناک کرتے ہیں اور لوگ ان کو چاکلیٹ دیتے ہیں, کینڈیز دیتے ہیں وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے نہ صرف ایک مصروف ترین علاقے کا انتخاب کیا اور وقت ایسا انتخاب کیا کہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں تھے, اور دن کا بھی ایسا انتخاب کیا کہ جب جو ہے ایک بہت زیادہ گرما گرمی تھی. تو یہ واقعہ جو ہے نیو یارک سٹی میں جو پیش آیا, اس لیے اس واقعے کی وجہ سے پورے شہر میں اور پورے ملک میں ایک سنسنی اور افراتفری پھیلی, اور اس واقعے کو 9/11 کے بعد نیو یارک سٹی میں پیش آنے والے دہشت گردی کا دوسرا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے.
یہ تھے نیو یارک سے صحافی محسن ظہیر. اور محمد رضوی نیو یارک میں کاؤنسل آف پیپلز آرگنائزیشنز یعنی کوپو کہلانے والی تنظیم کے بانی, رکن اور سربراہ ہیں. یہ تنظیم مختلف مذاہب اور قومیتوں کے لوگوں کے درمیان تعاون اور روابط کے لیے کام کرتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ نیو یارک کی مسلمان کمیونٹی نے اس حملے کے بعد کیا کیا ہے جس سے باہمی اتحاد بڑھے اور نفرتیں کم ہوں.
سب سے پہلی بات ہے, اسی وقت نیو یارک کے اندر جو مسلمان ہیں وہ نہ امریکن جھنڈے اپنی دکانوں میں گھروں میں لگا رہے ہیں تاکہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, اور جو یہ حملہ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے.
تو آپ نے, آپ کی تنظیم نے اور آپ نے خود اب تک کیا کیا ہے جس سے آپ نے مسلم کمیونٹی کو ذہنی طور پر تیار کیا ہو کہ وہ نیو یارک کی جو غیر مسلم کمیونٹی ہے اس کو اچھا پیغام دیں, مثلاً شمع جلانا یا اظہار ہمدردی یا یکجہتی سولیڈیرٹی کا جو میسج ہے, اس کے لیے کوئی مظاہرے وغیرہ آپ لوگوں نے کوئی اس کا ارادہ رکھ رہے ہیں؟
ہم نے آلریڈی ارادہ رکھ لیا ہے. اس جمعے میں ہماری جو سب سے بڑی مسجد ہے مکی مسجد بروکلن میں, وہاں پہ ہم یہ ایک اظہارہ نکالیں گے اور سولیڈیرٹی کے لیے سارے مسلمانوں غیر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمارے جو سے جھنڈے ہیں امریکن جھنڈے ہم نے لگائے ہوئے ہیں, وہ آپ یہ فرائیڈے ٹکر لگے رہیں گے.
اچھا, اور یہ کب ہوگا؟
یہ اس جمعے کو ہوگا.
اچھا, جمعے کو ہوگا,
نماز کے بعد.
اچھا, اور کوئی منفی رد عمل سامنے آیا ہے جس کو آپ ایک طرح سے کم کرنے کی کوشش کریں گے؟
ہم آلریڈی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی جب حادثہ ہوتا ہے کہ فوراً کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ امریکن کمیونٹی جو غیر مسلمان کمیونٹی بھی ہے ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں.
اچھا, یہ کس طرح کرتے ہیں, مطلب کس طرح کا آؤٹ ریچ ہے آپ کو جو غیر مسلمان کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ؟
ہمارے جو تنظیم ہے اس کے ساتھ آلموسٹ 500 آرگنائزیشنز ہیں جو ہماری تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہیں, تو ان کو ہم فوراً ای میل بھیجتے ہیں اور فوراً کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, اور جو میڈیا کا ریئیکشن سامنے آیا ہے محمد رضوی صاحب, اس پہ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کے مطلب باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ دہشت گرد حملے ہوں امریکہ میں تو پھر مسلمانوں کو داخل نہ ہونے دیں.
اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو سے ہمارے مسلمان امریکہ میں ہیں کہ وہ فوراً تعاون کریں غیر مسلمانوں کے ساتھ ایسے موقع پہ, اور کھڑا ہوں اور حق کے اوپر کھڑے ہوں, اور اس وجہ سے پھر ہم اور کام کر سکتے ہیں ایسی سوشل میڈیا میں جو سی باتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف.
یہ تھے نیو یارک میں کاؤنسل آف پیپلز آرگنائزیشنز کے محمد رضوی. اور نیو یارک میں ہونے والے اس حملے کے تناظر میں میں نے پھر بات کی ڈاکٹر زاہد بخاری سے جو امریکہ میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی سے وابستہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا اس سے پہلے 2015 میں سین برنارڈینو میں جو خونی واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد سے امریکہ کی سیاست میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان خلیج بڑھ گئی تھی اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اسی واقعے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی عہدۂ صدارت کے لیے ان کی دوڑ میں تیزی آئی تھی. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ نیو یارک میں ٹرک ڈرائیور کے اس حملے کے اثرات بھی ایسے ہی ہو سکتے ہیں؟
میرا نہیں خیال کہ یہ کہنا صحیح ہوگا. یہ ذرا یک طرفہ ہوگا کہ خلیج وسیع ہو گئی ہے مسلمانوں اور امریکی معاشرے کے درمیان. ہو یہ رہا ہے کہ مسلمان یہاں پہ وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نائٹ میئرز اور سویٹ ڈریمز کے درمیان رہ رہے ہیں. اسی طرح ان کا جو رویہ, اگر ہم اوور آل سپٹمبر 11 سے اب تک دیکھیں تو مسلمانوں کی جو معاشرے میں جو ان کا تعلق ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے, بلکہ معاشرے کے مختلف طبقات کی طرف سے اب مسلمانوں کی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ کچھ طبقے جو ہیں وہ مخالف بھی ہیں مسلمانوں کے اسلام کے.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جو 2011 کے جو 9/11 کے حملے تھے اس کے بعد سے مسلمانوں کی طرف سے زیادہ کوششیں ہوئی ہیں رابطے کی؟
اور دو چیزیں جی, بے پناہ کوششیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ معاملے کو وضاحت کے طور پہ بھی اور عملاً اپنے کردار کے طور پہ. مثلا یہ جتنے بھی ڈیزاسٹر یہاں پہ ہوتے ہیں, اب مسلمان ابھی جو یہ ہریکین ہوا, ہاروی ہوا, ارما ہوا, اس کے بعد دوسرے ہریکین آئے, مساجد کھول دی گئیں کہ جو بھی متاثرہ لوگ ہیں وہ وہاں آ کے ٹھہریں, اور بہت بڑے پیمانے پہ ڈونیشن اور ہیلپ کا جو امدادی کام ہے ہنگامی طور پہ کیا گیا. دوسرا میرا خیال ایک بہت اچھا ایک پہلو یہ بھی ہوا ہے کہ مسلسل مذاکرات کے نتیجے میں, گفتگو کے نتیجے میں, کہ خود امریکہ جو ٹی وی کے مبصرین ہیں یا دوسرے جو اہم لوگ ہیں ارباب حل و عقد, وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انفرادی قدم اٹھایا جاتا ہے ٹیررزم کا یا کسی بھی جو بھی نام دیں, اس کو پوری مسلمان کمیونٹی سے جوڑنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے.
اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے کہ اس وقت امریکہ میں نیو یارک کے ٹرک کے حملے کے واقعے کے بعد, ٹرک کے حملے کے واقعے کے بعد, اس حملے کا عمومی رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے؟
اس کا دیکھیں, بڑا پہلے ایک دم ہوتا تھا کہ بڑا شور مچ جاتا تھا, بس اسلام اور ٹیررزم اور مسلمان, اب اتنا خوفناک رد عمل نہیں ہوتا. بالکل غلط ہے, یہ ایول ہے, یہ جرم ہے اور بالکل خوفناک جرم ہے, اس کی اتنی سزا دینی چاہیے, لیکن اس کو لے کے پوری مسلمان کمیونٹی کو وہ قرار دینا کہ وہ ملزم ہے, وہی سارے کے سارے الزام ہیں یا دین پہ ہے, اب لوگ بہت ہی اس میں تمیز کرتے ہیں اس میں کہ یہ ایک انڈیویجول ہے. اور اب وہ جو واقعہ ہے کہ آئیسس کا ایک نوٹ ملا ہے, خود اس میں بھی شک و شبہ کا ہوتا ہے کہ یہ کیسا واقعہ ہے. یہ بھی دیکھیں کہ اکتوبر میں یہ دوسرا واقعہ ہے, 1 اکتوبر کو لاس ویگس میں امریکہ کی ماڈرن تاریخ میں سب سے خوفناک واقعہ ہوا تھا جب 58 لوگ مارے گئے تھے اور اس کے بعد 500 زیادہ زخمی ہوئے تھے. اس کو پیور ایول کہا گیا ٹرمپ صاحب کی طرف سے. اب اس کو جو ہوگا اس کو یقیناً ٹیررزم میں گنیں گے, لیکن کمیونٹی میں, مثلا پولیس میں آپ دیکھیں کہ اب اس وقت نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں 50,000 لوگ ہیں, اس میں 1500 کے قریب مسلمان آفیسر ہیں یا مختلف عہدوں پہ کام کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں اب رجحان جو ہے کہ امریکہ کے اداروں میں کام کرنا, بہتری کے لیے کام کرنا, اپنے نیبرہڈ میں کام کرنا بہتری کے لیے, یہ اس کا رجحان بہت بڑا ہے. اور اس کی وجہ سے اس طرح کا امپیکٹ نہیں ہوتا جو شروع میں ایک دم محسوس ہوتا تھا, اب لوگ خود اس میں توازن کا جو ہے رویے کا اظہار کر. مسلمانوں کی صورتحال اگر ہم 11 سپٹمبر کے مقابلے میں اب دیکھیں تو مسلمانوں کا بہت انہیں معاشرے میں بھی ان کے بارے میں رائے میں بڑا فرق پڑا ہے. اس کا بھی پروفیسر کچھ مہینے پہلے یہاں کے ایک مشہور پروفیسر ہیں شبلی تلامی, انہوں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا تھا, 4 سروے کیے انہوں نے ایک سال میں. تو انہوں نے کہا جیسے جیسے یہ الیکشن کے زمانے میں रिपब्लिकन पार्टी और उसके कैंडिडेट का इस्लाम और मुसलमानों पे इल्जाम बढ़ते गए हैं, उसी तरह उसके बरक्स अमरीका की राय अम्मा मुसलमानों के बारे में बेहतर होती गई है। ये उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में बाकायदा इस पे फरवरी के महीने में ये पूरा अपने रिसर्च के नतीजे में मजमून लिखा।
लेकिन वैसे इस हमले के बाद मुसलमानों में क्या तश्वीश या खौफ नजर आ रहा है?
वो तो बिल्कुल कुदरती है, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि मुसलमान अभी तक वो नाइटमेयर्स और स्वीट ड्रीम्स में रह रहे हैं। ये बिल्कुल होता है, जब भी कोई तरह का वाकया होता है पहला रद्द अमल होता है या अल्लाह ये मुसलमान ना हो, और अगर मुसलमान हो तो फिर ये होता है कि अच्छा भी ये अभी ये मरहला बिल्कुल बाकी है, बहुत काम करने की जरूरत है, और यहाँ कई लोग होंगे जहाँ बैकलैश होता है, बिल्कुल होता है कई जगह पे, क्योंकि इधर से जो अमेरिका में सफेद फॉर्म नस्ल परस्त इंतहा पसंद लोग हैं वो पूरी तरह बहकाए जाते हैं और उनकी तरफ से रद्द अमल का इजहार भी होता है, और उसके साथ साथ बाज जगहों पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से भी होता है। तो ये इस कैफियत में यकीनन है कशमकश है, वो जारी रहेगी और अभी कुछ अरसा और जारी रहेगी कि जब इस तरह का कोई इंफरादी वाकया होगा उसको पूरी कम्युनिटी पे थोपा जाएगा और कम्युनिटी की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि अपने अपने जो किरदार को एक मुसलमान और बेहतरीन अमरीकी शहरी के तौर पर किरदार को वाज़ेह किया जाए। तो ये जद्दोजहद अभी जारी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई छोटी छोटी जो बैटल्स हो सकती हैं वो मुसलमान जीत रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा मरहला काम का बाकी भी।
ये थे अमेरिका में सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी के डॉक्टर जाहिद बुखारी। सरवीन अभी जारी है, सुनते रहिए।
समय के खतों से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम पेश खिदमत है, आपका खत मिला। सब सुनने वालों को आरिफ वकार का सलाम पहुँचे।
आप हमसे कुछ पूछना चाहें या हमें कुछ बताना चाहें तो खत लिखकर हमसे राब्ता कर सकते हैं। पता है, पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। आपके खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
और अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुल रशीद शकूर से।
भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज दिल्ली में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं। T20 की आलमी रैंकिंग में न्यूजीलैंड 125 पॉइंट्स के साथ पहले और पाकिस्तान 124 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर आज भारतीय टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जगह आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर लेगा। क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले भारतीय फास्ट बॉलर आशीष नेहरा आज अपना आखिरी बैन अलाक्वामी मैच खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी पहली इनिंग्स में 442 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह उसे पहली इनिंग्स में 122 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। कप्तान जैसिन होल्डर और शेन डॉरिश ने सेंचुरियां स्कोर की। डॉरिश की ये पहली और होल्डर की दूसरी टेस्ट सेंचुरी है। इन दोनों ने 8वीं विकेट की शराकत में 212 रन का इजाफा किया जो 8वीं विकेट के लिए वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड है। जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा ने 5 विकेटें हासिल की। चैंपियंस लीग में चेल्सी को रोमा के हाथों 3 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बेनफिका को 2 गोल से हरा दिया। बायर्न म्यूनिख और पेरिस सैन जर्मेन ने भी अपने मैचेस जीत लिए। बार्सिलोना और ओलंपियाकस का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। ये 5 साल में पहला मौका है कि बार्सिलोना की टीम चैंपियंस लीग के किसी ग्रुप मैच में गोल करने में नाकाम रही। आज रियल मैड्रिड का मुकाबला टॉटनम से हो रहा है जबकि मैनचेस्टर सिटी की टीम नेपोली का सामना करेगी। एसेक्स के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड को ऑटिस गिब्सन की जगह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। वो जनवरी में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान एंजेलो मैथ्यूज फिट हो गए हैं और वो भारत के दौरे के लिए दस्तियाब होंगे। मैथ्यूज अनफिट होने के सबब पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाए थे।
खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से। बलोच कौम परस्त मुसल्ला कमांडर डॉक्टर अल्लाह नजर के घर की खवातीन की हिरासत पर की खबर पर आज पाकिस्तान के सेनेट में सवाल उठाया गया। इसकी तफसील सुनिएगा सैरबीन में आगे चलकर, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम के निस्फ पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का। सुनिए अब उबैद मलिक से।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ ٹویٹ میں نیو یارک حملے کے بعد امریکہ کے ڈائیورسٹی ویزا پروگرام میں تبدیلی کی بات کی ہے۔ یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی افواج کے ایک فضائی حملے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں ایک مصروف بازار کو نشانہ بنایا گیا۔ میانمار کی حکومت نے بنگلہ دیش پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کی وطن واپسی میں تاخیر سے کام لے رہا ہے۔ روہنگیا مسلمان اسی سال اگست میں ریاست رکھائن سے نقل مکانی شروع کی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں، جہاں ممکنہ طور پر دونوں ملکوں کے سربراہ شام کی صورتحال، بین الاقوامی جوہری معاہدے اور معاشی معاہدوں پر بات چیت کریں گے۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ویڈیو بنگلہ دیش دفتر خارجہ نے پاکستان سے معافی طلب کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی عبید ملک سے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے سینٹ میں تسلیم کیا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ دنوں گرفتار کی جانے والی 3 خواتین سیکیورٹی اداروں کی حراست میں ہیں، تاہم حزب اختلاف کے سینیٹرز نے اس جواب کو ناکافی قرار دیا۔ ان خواتین کی فوری رہائی کا حکم نہ دینے پر اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا۔ اسلام آباد سے سنیے ہارون رشید کی رپورٹ۔
سینٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی، پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمد عثمان کاکڑ اور سردار محمد اعظم خان موسیٰ خیل نے مشترکہ توجہ دلاؤ نوٹس میں گزشتہ دنوں ضلع آواران سے تعلق رکھنے والی چند خواتین اور 3 بچوں کی 30 اکتوبر کو کوئٹہ سے گمشدگی کا معاملہ اٹھایا۔ توجہ دلاؤ نوٹس پیش کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے جہانزیب جمال دینی نے کہا کہ ان افراد کو کوئٹہ میں ان کے گھر سے اٹھایا گیا، جس کا پورا محلہ گواہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حراست میں لیے جانے والوں میں ڈاکٹر علا نظر کی بیوی مس فضیلہ اور اسلم بلوچ کی بہنیں اور 3 سے 6 سال کے بچے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اللہ نظر کی بیوی بمباری میں زخمی ہوئی تھیں اور کوئٹہ میں کمر کا علاج کروا رہی تھیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان خواتین کو حراست میں لینے والوں کو سزا دی جائے۔ پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر نے حکومت کو یاد دلایا کہ آئندہ چند روز میں پاکستان جنیوا میں حقوق انسانی سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی کو رپورٹ دے گا۔
2012 میں ہم نے پیریاڈک ریویو کیا تھا، 5 سال گزر گئے۔ اس 5 سالوں میں سچویشن یہ بن گئی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ریاست کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اگر لاپتہ نہیں ہو سکتے تو ان کے خلاف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جس طرح ابھی حال ہی میں کوئٹہ کے ایک صحافی کے ساتھ ہوا، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس شخص کی، خواہ وہ صحافی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی دن دہاڑے پٹائی کی جاتی ہے، اور پٹائی کرنے کے بعد اگر وہ زندہ بچ جائے اسیسینیشن اٹیمپٹ سے تو اس کی پھر کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک بیانیہ بن گیا ہے۔
بحث میں حصہ لیتے ہوئے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے عثمان کاکڑ نے کہا کہ وہ عورتوں کی گمشدگی کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی جماعت کے سینیٹر سردار محمد اعظم خان موسیٰ خیل نے غصے بھری تقریر میں کہا کہ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کارروائی انسان نہیں جنات کرتے ہیں جو بعد میں اڑ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ملک کے اندر ناانصافی ہوگی تو یہاں بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایوان کو بتایا کہ انہوں نے ان خواتین اور بچوں کے بارے میں تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے آج بلوچستان کے اعلی حکام سے بات کی۔
میں نے ذاتی طور پر چیف سیکرٹری بلوچستان سے بات کی، آواران کے جو ڈی پی او ہیں ان سے بات کی، اور اسی طرح ابھی آنے سے پہلے ڈی آئی جی جو کوئٹہ تھے ان سے بھی، تاکہ میں تمام معلومات خود سے لے کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس سلسلے میں جو مجھے آفیشلی معلومات دی گئی ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، یہ لوگ سرحد جو ہے وہ کراس کر رہے تھے اللیگلی، جس کی بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔
طلال چودھری نے کہا کہ اگر ایوان کو مزید معلومات چاہیے تو انہیں مزید وقت دیا جائے۔ اس پر چیئرمین سینیٹ رضا ربانی نے وزیر مملکت سے تصدیق کروائی کہ 3 اداروں کی حراست میں ہیں اور زندہ ہیں۔
بلوچستان گورنمنٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ 3 خواتین اس وقت ان کی حراست میں زندہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی سٹیٹمنٹ کا لب و لباب یہی ہے۔ اس وقت
چیئرمین سینٹ نے وزیر مملکت کو مزید معلومات کے حصول کے لیے کل تک کی مہلت دی ہے۔ تاہم حزب اختلاف کی کئی سیاسی جماعتیں، جن میں متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر طاہر مشہدی بھی شامل تھے، نے اس پر احتجاجی واک آؤٹ کیا۔ احتجاج میں ایم کیو ایم کے علاوہ پیپلز پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور پیپلز پارٹی شریک رہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے صوبے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے خواتین اور بچوں کی مبینہ جبری گمشدگی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے عہدیداروں نے حقوق انسانی کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ خواتین اور بچوں سمیت لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے عہدیداروں نے یہ پریس کانفرنس پریس کلب کوئٹہ کے قریب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ میں کی۔ تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ انہیں خواتین اور بچوں کی گمشدگی کی اطلاع ملی ہے۔
وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کو 31 اکتوبر کو ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی اہلیہ فضیلہ اور ان کی بیٹی پوپل جان سمیت تین دیگر خواتین اور اسلم بلوچ کی ہمشیرہ کو 31 اکتوبر کو چار بچوں سمیت حکومتی اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کی شکایت موصول ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کے واقعات نے ایک انسانی المیے کو جنم دیا ہے۔
خاص طور پر بلوچستان میں اغوانما گرفتاریوں نے یہاں انسانی المیہ کو جنم دیا ہے۔ حال ہی میں بلوچ خواتین و بچوں اور انسانی حقوق کی کارکن کی اغوانما گرفتاری انتہائی افسوسناک ہے۔
تنظیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر خواتین اور بچوں کو منظر عام پر نہیں لایا گیا تو اس کے خلاف احتجاج کے دائرے کو وسیع کیا جائے گا۔
تنظیم حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ خواتین و بچوں کو فوری طور پر منظر عام پر لا کر رہا کیا جائے۔ بصورت دیگر تنظیم ان واقعات کے خلاف عدلیہ سے رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ بھی لگائے گی۔
بلوچستان سے خواتین کی جبری گمشدگی کے الزامات بلوچ کمپرس جماعتوں کی جانب سے پہلے بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں، لیکن علیحدگی پسند بلوچ رہنماؤں ڈاکٹر اللہ نظر اور اسلم بلوچ کے خاندانوں سے خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی کے الزامات دو روز قبل لگے۔ سوئٹزرلینڈ سے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرماؤد بکٹی نے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کو لاپتہ کرنے کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ شب سندھ کے شہر حیدرآباد کے قریب کچے کے علاقے سے سنڑا بکٹی کے اہلیہ سمیت چار خواتین اور چھ بچوں کو بھی سیکورٹی سے تعلق رکھنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں کو لاپتہ کرنے کا مقصد بلوچ قومی تحریک کو کمزور کرنا ہے۔
اب یہ سسٹمیٹک ایک طریقے سے ریاست بلوچ خواتین کو ٹارگٹ کر کے بلوچ تحریک کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اس سے تحریک مزید مضبوط ہوگی، مزید نفرتیں بڑھیں گی۔
دوسری جانب حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ نے خواتین کو لاپتہ کرنے کے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی مہم قرار دیا۔
یہ سراسر جو ملائن کمپین ہے اگینسٹ دی سیکورٹی فورسز اس کا ایک حصہ ہے، اور ہماری بڑی پروفیشنل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان آرمڈ خواتین کو نشانہ بنانا جو ہے نا، دیٹ وڈ بی دی لاسٹ تھنگ آن دیئر کارڈ۔ یہ قطعاً نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔
اگرچہ سرکاری حکام نے افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن سے تین خواتین کو کلدم تنظیموں سے تعلق کے شبے میں حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے، تاہم ابھی تک ان کی شناخت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور بلوچستان کے علاوہ کراچی میں بھی حال ہی میں جبری گمشدگیوں کے واقعات سامنے آئے ہیں، اور اسی تناظر میں کراچی پریس کلب کے پاس ایک احتجاجی بھوک ہڑتال کیمپ لگایا گیا ہے۔ سنیے اس بارے میں کراچی سے سحر بلوچ کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے پریس کلب کے ساتھ لگی دیوار کے پاس پچھلے چار دنوں سے خواتین کا بھوک ہڑتالی کیمپ لگا ہوا ہے۔ ان خواتین کا تعلق بلوچستان کے پسماندہ علاقے مشقے سے ہے۔ دیوار پر آویزاں تصویروں سے یہ واضح ہے کہ یہ کیمپ جبری گمشدگی سے متاثر لواحقین نے لگایا ہے۔ کیمپ میں زیادہ تر تعداد کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کی ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ مبینہ طور پر حراست میں لیے گئے ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ ان میں طلبہ نازنین بلوچ بھی ہیں، جن کا تعلق مقامی ادارے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس رات موجود سبا بلوچ سے بات کی اور بتایا،
نواز کو مارا، نواز کے پہلے ہاتھ پیچھے باندھے اور پھر اس کی آنکھوں میں پٹی باندھی۔ پہلے نواز کو لے کر گئے اور پھر ہمارے چیزوں کو ڈھونڈنے لگے،
لیپ ٹاپ، موبائل، دوسری چیزیں۔
लैपटॉप, मोबाइल, सोना, NIC तमाम चीज़ें अपने साथ लेकर चले गए। अच्छा, और जब ये तमाम चीजें लेकर चले गए तो बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया।
इस हवाले से नाजनीन बलोच बताती हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त लिखी गई है, इसके आगे का लाए अमल उस दरख्वास्त के मुताबिक किया जाएगा।
हम यहाँ जौहर भी एक मरतबा गए थे लेकिन उन्होंने हमारी FIR दर्ज नहीं की, तो इसीलिए अब हम सेकेंड स्टेप लेंगे, दोबारा जाएंगे, और अगर इन केस उन्होंने दोबारा नहीं ली तो HRCP ने हमें यकीन दहाई कराई है कि उन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी टीम के साथ हमारे साथ भेजेगी FIR दर्ज कराने के लिए।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध के नायब सदर असद इकबाल बट ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि हम लवाहिकीन की पूरी मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने साथ में कहा कि रियासत से एक ही मुतालबा है कि गिरफ्तार शुदा लोगों का गुनाह बयान करें और उनको अदालत के कटहरे में पेश करें।
किसी ने कोई जुर्म किया था आप उसे अरेस्ट करें, उसे कोर्टों में पेश करें, बार बार हम कहते हैं, और ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से लोगों को छापे मार के और इस तरीके से गायब करें, उठाएं या इस तरीके से केसेस बनाएं। और इतने लंबे अरसे तक अभी तक मैं किसी कोर्ट में उनको पेश नहीं किया गया, ये बजाते खुद एक जुर्म है। काली भेड़ें जो हैं अपनी इंफरादी कारकर्दगी दिखाने के लिए लोगों को इसे उठा के गायब करके इदारों को बदनाम कर रही हैं, इदारों का इमेज इससे ख़राब हो रहा है। अगर आप साथ अदालतों का इमेज ख़राब हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ख़राब ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोजीशन ख़राब ना हो, तो आपको इन काली भेड़ों के खिलाफ भी खुद से कार्रवाई करनी होगी।
इसी कैंप में समाजी कारकुन जिब्रान नासिर भी मौजूद थे जिन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि सब लोगों को एक ही फोरम पर इकट्ठा होना पड़ेगा।
ये लिबरल का या कंजर्वेटिव का इशू नहीं है, ये रिलीजियस का या सेक्युलर का इशू नहीं है, ये कौम परस्त का या नेशनलिस्ट का इशू नहीं है। जब तक तमाम के तमाम इनके जो भी मेंबरान रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक फोरम पर बैठ के बात नहीं करेंगे, हम सब इंडिविजुअली अटैक बनते रहेंगे।
हाल ही में कराची और बलूचिस्तान में यके बाद दीगरे इसी किस्म के वाकियात सामने आए हैं। इनमें कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के बानी डॉक्टर अल्लाह नजर की अहलिया और उनकी बेटी भी शामिल हैं। साहर बलोच, BBC न्यूज, कराची।
और इन दिनों पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में 12वां नेशनल थिएटर फेस्टिवल जारी है और इस फेस्टिवल में स्टेज ड्रामा, पहला स्टेज ड्रामा बलूचिस्तान के एक थिएटर ग्रुप संगत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने पेश किया। देख तमाशा नामी इस ड्रामे में मुआशरे में एक दूसरे की मदद और बुनियादी इकदार के खात्मे समेत मुआशरती बेहिसी पर रोशनी डाली गई है। इस्लामाबाद से सुनिए नामा निगार शुमाइला खान की रिपोर्ट।
इस तमाम में सब नंगे मेरे भाई, किसी का इंतजार नहीं करना, हमने खुद रद्दुल फसाद का सिपाही बनकर पाक फौज के शाना।
ये सौती झलकियां क्वेटा के चंद फनकारों की हैं जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर आर्ट्स में एक खेल पेश कर रहे हैं। खेल का मौजू है देख तमाशा। इस खेल का मरकजी ख्याल कृष्ण चंद्र के अफसाने जामन का पेड़ से लिया गया है जिसे आज के माहौल की मुनासिबत से ढाल कर संगत थिएटर के तहत पेश किया गया। खेल का आगाज एक शख्स की चीखों से हुआ जो शदीद बारिशों की वजह से गिरने वाले एक भारी दरख्त के नीचे दबा है। दरख्त तले दबा ये शख्स कई महकमों के अहलकारों जैसे कि पुलिस, वकला, महकमा माहौलियात, समाजी कारकुनान और शहरियों से मदद तलब करता है लेकिन कोई उसे बचाने और उसकी मदद के लिए तैयार नहीं। हर महकमा जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है। AD बलोच खेल देख तमाशा के मुसन्निफ हैं।
अटैक मैंने ज्यादा किया है, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा जो बिलवास्ता या बिलावास्ता इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता है, या एनवायरनमेंट से है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या पुलिस है, या सोशल वर्कर है, या दूसरे तीसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे इससे वाबस्ता हैं, इंसानियत से वाबस्ता हैं लेकिन बेहिस हो चुके हैं। उनको कोई किसी की परवाह नहीं है, अपनी अपनी धुन में घूमे। तो ये हमारा जन मकसद था कि उनको जगाना था कि आओ देखो हम भी इंसान हैं, सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोचे, दूसरों के लिए भी सोचा करें।
इस खेल के किरदार क्वेटा के फनकारों सदाकत बलोच, औरंगजेब जेबी, मकसूद कुरैशी, मंजूर साबिर, आसिफ सहर, इब्राहिम राज और जुल्फ़िकार चौधरी समेत सवेरा शहजादी और समरीन राणा ने अदा की है। क्वेटा में कायम संगत नामी ये थिएटर ग्रुप 1974 से काम कर रहा है। AD बलोच के मुताबिक 40 से ज्यादा बरसों से फनकारों के फन को निखार कर उन्हें सामने लाने और मौके फराहम करने वाले इस ग्रुप को خود مالی مشکلات کا سامنا رہتا ہے.
بہت ہی مشکل ہے, کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں. آپ کو حیرت ہوگی, 74 سے لے کر اب تک ایک روپیہ کہیں سے ہم نے فنڈ نہیں لیا ہے.
تو پھر کیسے مینج کیسے ہوتا؟
ہم آپس میں کرتے تھے, چندہ کرتے تھے, یا جو کارڈ وغیرہ تھے وہ ہم دوستوں کو وغیرہ دیتے تھے تو وہ دوست ہماری مدد کرتے تھے. اس طرح ہم نے اس کارواں کو چلایا اور چلاتے جا رہے ہیں. ابھی تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم تھا بہت اچھا, وہ بھی انہوں نے ڈیمانش کر دیا. پھر ایک نیا آڈیٹوریم بڑا ہے, اس کے اتنے فیسیں رکھی ہوئی ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بہرحال ہم لگے ہوئے ہیں کوشش میں کہ وہ آڈیٹوریم ہمارے, آرٹس کونسل نہیں ہے وہاں. آپ کو حیرت ہوگی, جو آرٹس کونسل ادارہ ثقافت تھا وہ ختم ہو گیا, ابھی کلچر ڈپارٹمنٹ ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم آرٹس کونسل کو پھر دوبارہ فعال کریں, تو اس فعال ہونے سے پھر ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے.
اسلام آباد میں 12ویں نیشنل تھیٹر فیسٹیول کے آغاز پر شہر میں قائم ادب اور ثقافت کے سرکاری مرکز پاکستان نیشنل کاؤنسل فار آرٹس کے ڈائریکٹر جنرل جمال شاہ نے کہا کہ پی این سی اے کی 45ویں سالگرہ کے موقع پر ایک ماہ طویل تھیٹر فیسٹیول کا آغاز کیا گیا ہے جس میں ملک بھر سے 45 کھیل پیش کیے جائیں گے. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اور پاکستان کے شہر لاہور کی مقامی عدالت نے بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے والے ایک شخص کو 6 ماہ قید اور 2,00,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے بی بی سی کی نامہ نگار ہنا سعید.
جوڈیشل میجسٹریٹ سید علی جواد نے عائشہ خلیل کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ثاقب سہیل سے ان کی شادی جولائی 2013 میں ہوئی. ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کے بعد ان کے شوہر کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ثاقب سہیل روز ان کو تشدد کا نشانہ بنانے لگے. اسی دوران عائشہ خلیل کو معلوم ہوا کہ شادی کے وقت ثاقب نے نکاح نامے میں جھوٹ لکھوایا تھا کہ وہ کنوارے ہیں اور دراصل ان کی نومبر 2011 میں روبینہ نام کی خاتون سے شادی ہو چکی تھی. اس کے بعد عائشہ خلیل کو معلومات حاصل ہوئی کہ ان کے شوہر نے لاہور کے علاقے شادرہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سے تیسری شادی کر لی ہے. عائشہ نے مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کے سیکشن 6 کے تحت اپریل 2016 میں اپنے شوہر ثاقب سہیل کے خلاف کیس درج کروایا. عائشہ نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کے شوہر نے ان کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے اور اس شادی کو غیر قانونی قرار دیا جائے. تمام ثبوت اور گواہوں کے بیانات کے بعد عدالت نے ثاقب سہیل کو 6 ماہ قید اور 2,00,000 جرمانے کی سزا سنائی ہے. ہنا سعید, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور بھارت سے یہ خبر ہے کہ ریاست اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی میں نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن کے ایک بوائلر کے پھٹنے سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ تقریباً 100 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. اس واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں بی بی سی کے نامہ نگار سمیر آتمج مشر.
یہ آج دن میں قریب 4 بجے کی گھٹنا ہے اور اونچا ہار جو کہ لکھنؤ سے قریب 150-200 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا تھرمل پاور پلانٹ ہے, نیشنل تھرمل پاور پلانٹ جو کہ سرکاری پلانٹ ہے. اس میں 4 بجے کے قریب ایک بوائلر پھٹا اور اس کے وہاں جس جگہ پہ یہ بوائلر تھا, بڑا بوائلر تھا جس میں کوئلہ اور ساری چیزیں راکھ وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے وہاں رہتا ہے, اس کے پھٹنے سے اس کے آس پاس کیونکہ 400-500 لوگ کام کر رہے تھے, تمام طریقے کے کام کرتے رہتے ہیں اور بہت بڑی فیکٹری ہے, اس حادثے کی وجہ سے کئی لوگوں کے مرنے کی خبر ہے. ابھی جو آدھکارک طور پر آفیشیل سے یہاں جو بتا رہے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ 10 لوگوں کی ڈیتھ کنفرم ہوئی ہے اور لگ بھگ 100 لوگ ہیں انجرڈ ہیں, جو کہ سیریسلی انجرڈ ہیں, ان کو ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ایڈمٹ کرایا گیا ہے. کچھ لوگوں کو اونچے ہار میں ہی ایڈمٹ کرایا گیا ہے, کچھ جو بہت ہی سیریس ہیں ان کو لکھنؤ کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے. یو پی گورنمنٹ نے جو ڈیڈ لوگ ہیں ان کے لیے, ان کے پریجنوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے, 2-2,00,000 روپے ہر مرتک کے پریوار کو, اور جو سیریسلی انجرڈ ہیں ان کے پریوار والوں کے لیے 50-50,000 روپے کی معاوضے کا اعلان کیا ہے. کیونکہ چیف منسٹر آج ہی ودیش گئے ہیں, اس لیے وہ موریشس گئے ہیں, وہیں سے وہ ساری چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں لگاتار, وہ آفیسر سے یہاں پہ جانکاری لے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور جہاں تک ابھی سرکار کی اور سے سوچنا دی گئی ہے, NDRF کی ایک ٹیم وہاں بھیجی جا رہی ہے جو کہ ریسکیو کا کام کرے گی, باقی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجی گئی ہے. تو ابھی جو ساری چیزیں ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹرز لوگ جو انجرڈ ہیں سیریسلی ان کا علاج کر رہے ہیں, جو زیادہ سیریس ہیں ان کو ریفر کیا جا رہا ہے.
تفصیل بتا رہے تھے سمیر آتمج مشر. اور بھارت کے بڑے شہروں خصوصاً دارالحکومت دلی میں اردو سے لوگوں کی وابستگی کا اظہار گزشتہ چند برسوں میں نمایاں طور پر نظر آیا ہے اور اسے مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. دارالحکومت دلی کے قلب انڈیا گیٹ کے قریب جشن ادب کے تحت اردو اور اس سے منسلک چیزوں پر رواں ہفتے 3 روزہ جشن منایا گیا جس میں نوجوانوں کا مشاعرہ بھی شامل تھا. سنیے اس بارے میں دلی سے مرزا عبد الباقی کی رپورٹ.
دہلی میں سنیچر اور اتوار کو اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والوں کی محفلیں آراستہ ہوئیں جہاں اردو کی مختلف جہتوں کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا. اس تقریب کے روح رواں ایک نوجوان شاعر رنجیت سنگھ چوہان ہیں اور شاید اسی نسبت سے انہوں نے نوجوانوں کے مشاعرے کا باقاعدہ اہتمام کیا. ان شاعروں کو سننے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو نے ان لوگوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر ملک کے طول و عرض سے دلی میں یکجا تھے. ہندی سے اردو کی جانب آنے والے پرکھر مالویہ کانہا کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے اور وہ غلام علی، نصرت فتح علی خان اور جگجیت سنگھ وغیرہ کی غزلیں سن کر اردو کی جانب مائل ہوئے اور اب اردو میں باقاعدہ شعر کہتے ہیں.
میں نے 2 سال پہلے لگ بھگ یوٹیوب کے مادھیم سے ہلکی پھلکی اردو پڑھنی سیکھی ہے اور اس کو اور بڑھا رہا ہوں دھیرے دھیرے اردو کتابیں پڑھنے سے. کچھ اشعار آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. ایک ہی گل کو چمن کم پڑ جائے، زخم ایسا کہ بدن کم پڑ جائے. ایک ہی گل کو چمن کم پڑ جائے،
زخم ایسا کہ
بدن کم پڑ جائے. خواب اتنے کہ نیند ناکافی،
خواب اتنے کہ نیند ناکافی،
خواب اتنے کہ نیند ناکافی، نیند ایسی کہ تھکن کم پڑ جائے.
واہ واہ واہ.
جشن ادب کے موریز وجود میں آنے کے پس پشت بھی نوجوان ذہن کار فرما ہے. رنجیت سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ اردو شاعری کی محبت میں شاعر بنے اور پھر اس دیوانگی نے جشن ادب کا روپ لے لیا.
میم خود شاعر ہوں تو جھکاؤ تو پہلے سے ہی تھا، بچپن سے ہی تھا. شاعری کرتے کرتے جو ہے یہاں تک آ گئے، حیرتوں کے فیصلے سوزے یہاں تک آ گئے. ہم تو دل تک چاہتے تھے، تم تو جہاں تک آ گئے. تو یہ تو جان لیوا کام ہے. شاعری جنون ہے، بربادی ہے. اس دل نشین کو دیکھ کے ہم بس وہیں ٹھہر گئے.
اس دل نشین کو دیکھ کے
ہم بس وہیں ٹھہر گئے. یہ بھی نہیں کہ زندہ ہے، یہ بھی نہیں کہ مر گئے.
واہ.
جو رند تیرے در کے تھے وہ میں کشی میں مر گئے. وہ لوگ کوئی اور تھے جو پی کے اپنے گھر گئے. کل تک تو یہ سوال تھا ہم ہیں کسی کا آئینہ، اور آج یہ سوال ہے کہ ہم کہاں بکھر گئے. دے کر کے اس نے دل ہمیں ایک روز جان مانگ لی، ہم بھی تو بادشاہ تھے جو کہہ گئے سو کر گئے.
ایک نوجوان شاعر جس نے لوگوں کو بہت متاثر کیا وہ عباس قمر تھے. عباس قمر کا تعلق انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے جونپور ضلع سے ہے اور ان کے لیے شاعری خاندانی وراثت ہے جسے وہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس میدان میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں.
اشکوں کو آرزو رہائی ہے، روئیے آنکھوں کی اب اسی میں بھلائی. روئیے اور رونا مداوئے غم دنیا نہیں مگر، رونا مداوئے غم دنیا نہیں مگر، کم از کم احتجاج خدائی ہے، روئیے.
جوان سال شاعر کمائل رضوی کا تعلق ریاست اتر پردیش میں الہ آباد سے ہے اور وہ ریختہ نامی ادارے سے وابستہ ہیں. ان کے اشعار بھی خاصے پسند کیے گئے.
مذاق کرتے ہوئے، نام و ننگ اڑاتے ہوئے، اداس ہو گیا ایک دن نمنگ اڑاتے ہوئے. کبھی جو کی کسی ساتھ نے آئینہ بندی، کبھی جو کی کسی ساتھ نے آئینہ بندی، گزر گئے کئی لمحات سنگ اڑاتے ہوئے.
واہ.
اور شیر آخر ہے کہ وائی چھت پہ پرندوں کو ڈالنے دانا، وائی چھت پہ پرندوں کو ڈالنے دانا، جو مجھ کو دیکھ چکی تھی پتنگ اڑاتے ہوئے.
وکاس رانا بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہماچل پردیش میں ہوئی، ان کی رہائش دلی میں ہے جبکہ روزگار دلی سے ملحق شہر گرگاؤں میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ شاعری سے ان کی بچپن سے ہی گہری نسبت رہی ہے جس کا علم انہیں وقت اور تعلیم کے ساتھ دھیرے دھیرے ہوتا گیا.
کب سے کہہ رہا ہوں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچپن ہی سے اس سے ایک میری گہری نسبت رہی ہے جس کی معلومات مجھے دھیرے دھیرے ہوتی رہی اور مجھ پر کھلتی رہی. تیرے پہلو یا درمیاں نکلے ایک جہاں ہے کہاں کہاں نکلے.
واہ.
اس طرح سے کبھی سمیٹ مجھے میرے کھلنے پہ ایک جہاں نکلے. آ تیری سانس سانس پی لوں میں روح کا جسم سے دھواں نکلے.
واہ.
سوچتا ہوں کہ یوں نہ ہو ایک دن یہ زمین کوئی آسمان نکلے.
واہ.
نوجوانوں کے مشاعرے میں شہباز رضوی بھی نظر آئے, جن کا تعلق شمال مشرقی ریاست بہار سے ہے. وہ انجینئرنگ کے لیے دلی آئے تھے. وہ کہتے ہیں,
انجینئرنگ کے سلسلے میں دلی آنا ہوا, اور کب میں انجینئرنگ کرتے کرتے شاعر بنا مجھے خود پتہ نہیں.
انہوں نے اپنے حسب حال شعر سے لوگوں کو خاصا متاثر کیا.
اس نے مجھ سے تو کچھ کہا ہی نہیں, میرا خود سے تو رابطہ ہی نہیں. کوز اگر روز دست بدلے ہے,
کوز اگر روز دست
بدلے ہے, مجھ کو ایجاد تو کیا ہی نہیں. اپنے پیچھے میں چھپ کے چلتا ہوں, اپنے پیچھے میں چھپ کے چلتا ہوں, میرا سایہ مجھے ملا ہی نہیں.
واہ.
کتنی مشکل کے بعد ٹوٹا ہے, کتنی مشکل کے بعد ٹوٹا ہے, ایک رشتہ کبھی جو تھا ہی نہیں, ایک رشتہ کبھی جو تھا ہی نہیں. بے وفائی تجھے مبارک ہو, بے وفائی تجھے مبارک ہو, ہم نے بدلہ کبھی لیا ہی نہیں. بعد مرنے کے گھر نصیب ہوا, زندگی نے تو کچھ دیا ہی نہیں.
ہر دور کے نوجوانوں کی طرح ان میں بھی توانائی اور نئے خیالات کی تابانی تھی, جو اردو کے قالب میں ڈھل کے نکھری نکھری سی لگ رہی تھی. مرزا عبد الباقی, بی بی سی نیوز, دلی.
مشاعرے کے ذکر کے بعد اب یہ سنیے کہ روس کے کمیونسٹ انقلاب کو 100 برس پورے ہو چکے ہیں, یعنی پوری صدی گزر گئی ہے. اس تاریخی دور پر نظر ڈالنے کے لیے بی بی سی کے نامہ نگار اسٹیون روزنبرگ روس کا سفر کر رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں وہ ایکیٹرینبرگ یعنی پرانا سینٹ پیٹرزبرگ گئے, اور وہاں کے مرکزی آرتھوڈاکس چرچ میں بھی گئے. ان کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین عسکری.
معتقدین کے خیال میں یہاں جنت اور دوزخ کا تعین ہوتا ہے. اسے چرچ آن دا بلڈ بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہیں زار نکولس اور ان کے خاندان کو قتل کیا گیا تھا. چرچ میں ٹھیک اسی جگہ یادگار بنائی گئی ہے جہاں انہیں بولشویکس نے مار دیا تھا. روس کے آخری زار کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا. زار کو مارنے کے بعد بولشویکس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے ان کی باقیات دفنا تو دیں, لیکن 60 برس بعد یہ کیٹنبرگ کے اس جنگل میں زار کی باقیات کو دریافت کر لیا گیا. اس وقت بتایا گیا کہ یہاں ملنے والی باقیات نکولس دوئم اور ان کے خاندان کی ہیں. 1998 میں روسی حکومت نے تصدیق کی کہ یہ باقیات نکولس دوئم اور ان کی بیوی الیگزینڈرا اور 3 بیٹیوں کی ہیں. انہیں اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا. بعد میں اسی جنگل میں مزید باقیات دریافت ہوئیں, جنہیں زار کے لاپتہ بچے قرار دیا گیا, لیکن چرچ کی جانب سے اس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے.
ابھی جدید طریقوں کے استعمال سے نئی تحقیقات ہو رہی ہیں, جس میں چرچ بھی حصہ لے رہا ہے. اس بات کے خاصے امکانات ہیں کہ ان باقیات کو شاہی خاندان کا حصہ قرار دیا جائے.
نکولس دوئم ایک کمزور رہنما اور کسی کی نہ سننے والے عامر سمجھے جاتے تھے, جو کہ کمیونسٹوں کو بالکل پسند نہیں تھے. لیکن آج کا روز بدل چکا ہے, اور نکولس دوئم کے بارے میں اس کی سوچ بھی.
اگر آپ روس کو کوئی جہاز سمجھیں تو ان کی مثال اس کیپٹن کی سی ہے جو کہ مشکل وقت میں آخر تک جہاز کو نہیں چھوڑتے.
زار کا روس ہی یہ کیٹنبرگ کے اسکول کا آئیڈیل ہے, لیکن کیا وہ کسی زار کو آج حکمران دیکھنا چاہیں گے؟
وقت بدل جاتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہت آج بھی اسی طرح ہوتی. میرے خیال میں ہمارے صدر پوٹن ویسے ہی شخص ہیں. ان کے طور طریقے ایسے ہی ہیں جس طرح زار حکمرانی کرتے تھے. پوٹن حقیقی اور محب وطن حکمران ہیں.
روس اس ماضی کو یاد کر رہا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آیا.
اسٹیو روزنبرگ کی رپورٹ پیش کر رہے تھے حسین عسکری. سروین کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن آپ کو یاد دلا دیں کہ تازہ ترین خبروں اور تصاویر کے لیے ہماری ویب سائٹ 24 घंटे موجود رہتی ہے. پتہ ہے bbcurdu.com. سروین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں سمرا فاطمہ. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں ایلسٹر بیویس, اسلام آباد میں عامر صدیق. سروین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے عنبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے عبید ملک سے.
امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ ٹویٹ میں نیو یارک حملے کے بعد امریکہ کے ڈائیورسٹی ویزا پروگرام میں تبدیلی کی بات کی ہے. یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی افواج کے ایک فضائی حملے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اس حملے میں ایک مصروف بازار کو نشانہ بنایا گیا. میانمار کی حکومت نے بنگلہ دیش پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں تاخیر سے کام لے رہا ہے. روہنگیا مسلمانوں نے اسی سال اگست میں ریاست راخائن سے نقل مکانی شروع کی تھی. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں, جہاں ممکنہ طور پر دونوں ملکوں کے سربراہ شام میں صورتحال, بین الاقوامی جوہری معاہدے اور معاشی معاہدوں پر بات چیت کریں گے. ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ویڈیو پر بنگلہ دیش کے دفتر خارجہ نے پاکستان سے معافی کا مطالبہ کیا ہے.